السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 61. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المريض ولا علی المريض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت امامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. اب یہ جو آیت ہے، چونکہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے، اس کی بنا پر عرب کے جو لوگ تھے، اس وقت کے معاشرے میں جو لوگ رہتے تھے، وہ لوگ اتنے زیادہ الرٹ ہو گئے اور ہر بات میں، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں ان کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں یہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے اور وہ ہم سے بھول نہ ہو جائے، اور وہ ہر بات میں پریشان رہتے کہ کہیں یہ غلطی سے کوئی غلط کام ہم سے نہ ہو جائے. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. اس آیت کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ بیمار، لنگڑے، اندھے اور اسی طرح کے دوسرے معذور لوگوں کے بارے میں ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے آیت کا وہ عام لوگوں کے بارے میں ہے. دوسری بات یہ کہ قرآن کی جو اخلاقی تعلیمات تھی، اس اخلاقی تعلیمات نے اہل عرب کی ذہنیت میں جو زبردست انقلاب پیدا کیا، یہ جو انقلاب واقع ہوا اس کی نظیر ہمیں کہیں نہیں ملتی، اور اسی کی وجہ سے وہ حرام و حلال اور جائز اور ناجائز کی تمیز کے معاملے میں انتہائی الرٹ ہو گئے. یعنی ان کی جو حس تھی اس معاملے میں وہ اتنی نازک ہو گئی تھی کہ وہ بات بات پر ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہم سے یہ غلطی نہ ہو جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، تو لوگ ایک دوسرے کے ہاں کھانا کھانے میں بھی سخت احتیاط برتنے لگے، حتیٰ کہ بالکل قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت اور اجازت جب تک نہ ہو وہ سمجھتے تھے کہ کسی عزیز یا دوست کے ہاں کھانا بھی جائز نہیں ہے. یعنی آپ لوگ بات سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے کوئی رشتہ دار کسی کے گھر گیا، اب ساتھ میں سب بیٹھے اور کہا جا رہا ہے کہ آئیے آپ بھی کھانا کھائیے، تو وہ کھانا کھانے کو بھی وہ مایوس سمجھنے لگے کہ یہ باطل طریقے سے کھانا ہو جائے گا. یعنی اتنا وہ لوگ محتاط ہو گئے تھے. کسی دوست کے گھر، کسی عزیز کے گھر جاتے، اگر دوست نہ ہوتا اور گھر والے ہیں، اور گھر میں ہو سکتا بڑے بڑے بچے ہوں، وہ ساتھ میں کھانا کھلانے کے لیے بٹھا دیں، تو وہ سمجھتے کہ نہیں یہ امانت میں خیانت ہو جائے، کہ لہٰذا کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اتنے وہ لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو گئے تھے. تیسری بات یہ کہ اس میں اپنے گھروں سے کھانے کا جو ذکر ہے وہ دراصل اجازت دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ذہن نشین کرانے کے لیے کہ جو تمہارے اپنے عزیزوں کے گھر ہیں دراصل وہ بھی تمہارے اپنے ہی گھر ہیں، اور ان گھروں میں کھانا بھی ایسے ہی گویا کہ اپنے گھر میں کھانا. اپنے گھر میں کھانے کے لیے کسی کو کسی سے اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ تینوں باتیں سمجھ لینے کے بعد اب یہ آیت کا مطلب ہمیں بہتر طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جہاں تک جو پہلی بات تھی کہ معذور آدمی اس کا تعلق تھا کہ وہ اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے ہر گھر اور ہر جگہ سے کھا سکتا ہے، اس کی معذوری خود یہ بتا رہی ہے کہ پورے معاشرے پر اس کا حق ہے، پورے معاشرے پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ معذور لوگوں کو وہ کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جہاں سے بھی اس کو کھانے کو ملے اس کے لیے کھا لینا جائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ معذور صحابہ جو تھے وہ اس بات میں کراہت محسوس کرتے تھے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور کھائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے نابینا ہونے کی وجہ سے کھانا صحیح سے منہ میں نہ جاتا ہو یا گرتا ہو، یا معذوری کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ساتھ بیٹھنے میں کراہت محسوس ہوتی ہو، تو خود جو معذور لوگ تھے وہ ساتھ میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، اور جو بڑے لوگ تھے یعنی جو معذور نہیں تھے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے یہ لوگ شرمندہ ہو کر کچھ کم نہ کھائیں، لہٰذا وہ ان کو الگ سے کھانا کھلاتے تھے۔ تو کہا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دونوں طریقے سے کھانا درست ہے، ساتھ مل کر کھا لو، اکیلے بیٹھ کر کھا لو، لیکن پسند کس بات کو کیا گیا ہے؟ ساتھ مل کر کھانے کو، یعنی اکیلے کھانے سے بہتر یہ بات پسند کی گئی ہے کہ ساتھ مل کر کھانا کھایا جائے، تاکہ اس سے ایک آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو عرب کے جو بعض قبیلے تھے ان کے یہاں پر دراصل یہ تھا کہ کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جو اکٹھے کھانے کو معیوب سمجھتے تھے، جب سب لوگ مل بیٹھ کر کھانا ان کے یہاں معیوب سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ آج کل ہندوؤں میں تہذیب ہے، اور مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ اکٹھے کھانا کھایا جائے۔ دوسری طرف عرب قبائل ہی میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اکیلے کھانا کھانے کو معیوب سمجھتے تھے، اور بعض حد تک وہ اس طرح شدت پسندی اختیار کرتے تھے کہ اگر کھاتے کھاتے ان کو کھانے کے وقت کوئی نہ ملے تو بھوکے رہ جاتے تھے کہ ساتھ میں کوئی کھانے والا نہیں ہے، جب تک کہ دوسرا کوئی آدمی یا کوئی مہمان ان کے کھانے میں شامل نہ ہو جاتا وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ تو یہ آیت دراصل ان تمام پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی، اور اس میں عام اجازت دی گئی ہے کہ کوئی چاہے تو کھا سکتا ہے، کوئی نہ چاہے تو نہ کھائے، لیکن مل بیٹھ کر کھانے کو ترجیح دی گئی ہے۔ ایک حدیث سے ہم کو ملتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، عمر بن ابی سلمہ جو کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہا کے بیٹے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، میں پلیٹ کے سب اطراف میں ہاتھ بڑھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح مسلم میں ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اشعری لوگ جب لڑائی میں محتاج ہو جاتے ہیں یا مدینہ میں ان کے بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو ایک کپڑے میں اکٹھا کرتے ہیں، پھر آپس میں برابر بانٹ لیتے ہیں، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں سے، اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور اپنے گھر کا ذکر یہاں پر یا اپنے بیٹے کا گھر کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ بیٹا تو باپ ہی کا گھر حصہ ہوتا ہے، یعنی اس کا اپنا ہی گھر ہے وہ سمجھے، تو کہیں سے بھی تم جب تم سے کوئی کہہ رہا ہے کہ کھانا کھانے آئیے تو کھا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اسپیشل دعوت نامہ دے کر یا دعوت دے کر ہی بلائے۔ اگر آپ چلے گئے اور گھر والوں کے پاس کھانا بنا ہے تو کوئی بات نہیں، کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر دراصل ایک بہت ہی بہترین معاشرے کو تشکیل دیا جا رہا ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے اور تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کھانے کے لیے دعوت دے یا کوئی کھانا کھا رہے تو کھا لے۔ اور آپ دیکھیں کہ بھوک اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جھوٹے تکلف سے اسلام ہمیں منع کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کے گھر ہم جاتے ہیں، سامنے والا ہمیں فورس بھی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کھانا کھانے رک جائیے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بس ابھی کھانا کھایا تھا، بھوک نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں، اسلام میں بے جو تکلفات سے منع کیا گیا ہے، اگر کوئی ہمیں دعوت دے رہا ہے کھانے کے لیے ضرور بیٹھ جائیے اگر بھوک لگی ہو تو۔ اگر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بھوک لگی ہوتی ہے اور سامنے والا کھانے کے لیے نہیں پوچھ رہا ہے، تو اگر آپ کی بے تکلفی ہے، دوستی ہے، تو آپ اسے کہہ بھی سکتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ اگر بھائی کچھ کھانے کو ہوگا تو دے دیجیے ہمیں بھوک لگ رہی ہے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ان تمام باتوں کو جائز قرار دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی کھانا کھانے کے لیے بلا لے تو چلے جاؤ اپنے رشتہ داروں کے گھر، اگر دعوت دے کر نہیں بھی بلاتے ہیں تو ملنے گئے ہو تب بھی کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم جاتے ہو، اگر اکیلے کھانا کھاتے ہو تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر سب مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر دوستوں کے گھروں میں، چونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جہاد پر جاتے یا کوئی کام سے جاتے تو اپنے گھروں کی چابیاں اپنے دوستوں کو دے جاتے تھے، تو اب اگر گھروں کی چابیاں کسی بہت ہی قریبی دوست کے پاس ہے تو اس صورت میں اگر ہو سکتا ہے کہ کچھ گھر میں اس کے کھانے پینے کی چیز ہو، تو ایسی چیز جس کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو اگر کوئی اس میں سے کھا لے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ چابیاں دینے کا مطلب یہ کہ آپ پر پورا اعتماد کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اور اگر دوستوں کے گھر ہی نہیں، اگر دوست نہ ہو اور دعوت دے کر نہ بھی بلایا گیا ہو، اب اگر کوئی دوست ہے کسی دوست کے گھر جاتا ہے اور اس کا دوست موجود نہ ہو، یا وہ خبر گیری کے لیے گیا ہو، اب باقاعدہ دعوت دے کر تو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن اب اگر گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھا لیجئے، تو یہ پھر یہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی؟ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک، جو گھر کا مالک موجود نہ بھی ہو، اور اگر اس کی بیوی بچوں نے اس کے دوست کو کھانا کھلا دیا، تو وہ دوست اور زیادہ خوش ہوگا کہ میرا دوست میرے گھر سے کھانا کھا کر گیا ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر کوئی کھانا کھانے روک لیتا ہے۔ اور یہاں پر جو چابیوں کی بات آئی ہے، یہاں پر جو گھروں کے نوکر ہوتے ہیں ان کے لیے ایک رول الگ ہے، اور جو اگر دوستوں کے پاس چابیاں دی جائے تو ان کے رول الگ ہیں۔ یہاں پر بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی چابیاں دی جائیں تو اس صورت میں کہ جو مالک نے کچھ چیزیں اگر لاک رکھی ہیں، تو وہ گھر کا جو بہت ہی کلوز نوکر جو ہوگا وہ بھی نہیں لے سکتا۔ ہاں، جو چیزیں کھلی رکھی ہیں جس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی لے بھی لے تو مالک اس پر ناراض نہیں ہوگا، تو وہ چیزیں لی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو چیزوں کو بالکل چھپا کر رکھا گیا ہے یا سیف رکھا گیا ہے، تو اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کھانے پینے کی کوئی چیز کیوں نہ ہو۔ تو یہ تمام جو اس طرح کے خود سے خیالات ان کے دل میں پیدا ہو گئے تھے، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر دوسری چیز جو کہی گئی کہ ہاں، اب جب اگر تم کو کسی کے گھر میں جانا ہی ہے تو کیا کرو، سلام کر لیا کرو، اور یہ سب سے بہترین دعا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو لفظ آیا تھا اشتاتا، اشتاتا جدا جدا، شین تا تا اس کا روٹ ورڈ ہے، اختلاف، قبیلے کو متفرق کرنا، یا ضد، یا چیزوں کا الگ الگ ہونا۔ تو مطلب یعنی اگر تم الگ الگ کھا لو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا یہاں پر جو لفظ آیا ہے، اگر تم فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ تحیہ کا لفظ اس میں آیا ہے، اور تحیہ کے معنی ایکچولی یہ دعا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سی، ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، ہا یا یا، اور یہ حیات سے مشتق ہے، اور ایک طرح سے یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تجھے زندہ رکھے، اللہ تجھے سلامت رکھے، دعا کے طور پر ہے۔ تو ہمیں بہت ہی اچھا ایک اصول سکھایا جا رہا ہے، ایک سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمیں ایک آداب سکھایا جا رہا ہے کہ جب کسی کے دوسرے کے گھر میں جاؤ یا کہیں پر بھی جاؤ اور تمہیں کچھ لوگ ہو، تو پھر پہلے کیا کرو، سلام کرو، یعنی وہاں موجود لوگوں پر سلامتی کی دعا کرو، السلام علیکم ضرور کہنا چاہیے۔ بلکہ اگر گھر میں کوئی نہ بھی نظر آئے تب بھی السلام علیکم ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ خالی گھر میں بھی تم داخل ہو تو کیا کرو، سلام کرو، تاکہ اگر فرشتے ہوں یا جو بھی ہوں یا تمہارے اوپر، اپنے اوپر سلامتی کی دعا، السلام علینا بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے اوپر ہی سلامتی کی دعا کر لیا کرو، کیونکہ یہ بہت ہی پاکیزہ کلمہ ہے اور مبارک کلمہ ہے اور ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور یہ سلامتی کی دعا ہے دراصل اس میں، جو پورے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور سلامتی کی فضا بناتی ہے۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ جب داخل ہو تو کیا کرو، ایک دوسرے کو سلام کر کے داخل ہو، اور سلام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اجازت لینا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ پہلی بات تو اجازت مل جاتی ہے اور سامنے والے کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اچھا کوئی آیا ہے، ایک انفارمیشن بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اور جو ہدایت دی گئی ہے، اور یہ آخری ہدایت ہے سورہ نور میں، اب یہاں تو یہ ہو گیا کھانا کھانے کے بارے میں اجازت ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، پھر گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ سلام کر لیا کرو، ایک دوسرے سے اجازت لے لیا کرو، ایک دوسرے کو زندگی کی دعا دے دو، یہ اس سے آپس میں محبت اور بڑھے گی۔ اب یہ جو آخری ہدایت ہے وہ دراصل ایک ٹیم ورک کے طور پر ہے، کہ اگر ایک ٹیم ورک ہو اور اس صورت میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار ضرور ہوگا، تو پھر اس صورت میں مسلمانوں کو کس طرح سے رویہ اختیار کرنا چاہیے، یا مسلمانوں کا رویہ کیسے ہوگا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور رحیم۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پر ایک ٹیم ورک کے ساتھ یعنی مسلمانوں کا نظم و ضبط کیسے ہونا چاہیے اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو پھر ہم پر کچھ پابندیاں لازم ہوتی ہیں، اور اسلام چاہتا ہے کہ افراد کی بھی تربیت ہو اور پورے معاشرے کی بھی تربیت ہو، یعنی انفرادی لیول پر بھی انسان کی تربیت اور اجتماعی لیول پر بھی۔ تو اگر یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی سب ساتھ میں مل کر ہوں کام کر رہے ہوں، تو جب تک کہ جو اس وقت مجلس کا ذمہ دار ہے، جو میرے کارواں ہیں، اس کی طرف سے اجازت نہ مل جائے تب تک آپ اس مجلس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یعنی بغیر اجازت کسی اجتماعی کاموں سے خود بخود چلے جانا یہ خلاف مجلس بات ہوگی یا آداب کے خلاف ہوگی۔ تو جو بھی اس وقت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو کوئی بھی مجلس ہوتی جیسے کہ اس زمانے میں اعلان ہوتا، جیسے مثال کے طور پر کوئی وحی اہم وحی نازل ہوتی تو کہا جاتا کہ سب کو مسجد میں جمع کر لیا جاتا تھا، مسلمانوں کو بلا لیا جاتا تھا اذان دے کر، یا کوئی اہم میٹنگ کرنی ہوتی جیسے کوئی پتہ چلتا کہ اچھا باہر سے کوئی لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں یا کوئی جنگ ہے اور اس سلسلے میں جو ہے کوئی اہم بات کرنی ہے مسجد نبوی میں، تو اس وقت بھی مسلمانوں کو بلا لیا جاتا تھا۔ اب اس وقت مسلمان تو آ جاتے تھے، یعنی ایک ہی دن میں اگر پانچ وقت نماز کے لیے بھی آنا پڑ رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی آنا پڑ رہا ہے تو مسلمان تو دوڑے چلے آتے تھے، لیکن جو منافقین تھے ان پر یہ بات بہت گراں گزرتی تھی، ان کو بار بار آنا اچھا نہیں لگتا تھا، اور اگر وہ دکھانے کے لیے آنا بھی چاہتے اور آ بھی جاتے تو فوراً پیچھے سے کھسک جاتے تھے بغیر اجازت۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جب مل کر ساتھ میں بیٹھے ہوں، کوئی ٹیم ورک ہو رہا ہو، تو اس وقت ذمہ دار کی اجازت کے بغیر جانا خلاف آداب ہے، یعنی مجلس سے صدر کی اجازت کے بغیر اٹھ کر چلے آنا منع ہے۔ تو ایسے کام جہاں پر مسلمانوں کے مشترک مسائل پر بات چیت ہو رہی ہو، کوئی مشورہ ہو رہا ہو، یا مسلمانوں کے مفاد کے لیے فائدے کے لیے لوگ جمع ہو، اجتماع ہو، کوئی میٹنگ ہو، چاہے وہ حالت جنگ سے تعلق رکھتی ہو یا حالت امن سے، تو مومنوں کا یہ کام نہیں کہ وہاں سے بغیر اجازت لیے چل دیں۔ ہاں کسی ضروری کام کے لیے اگر جانا پڑے تو کیا کرنا چاہیے، یا تو جو مجلس کے صدر ہیں ان سے پہلے ہی پرمیشن لے لی جائے کہ ہم جلدی چلے جائیں گے، یا اسی وقت پرمیشن لے کر جایا جائے کہ ہم کو اجازت دیجیے، ہمیں فلاں فلاں کام یا فلاں فلاں مجبوری ہے لہٰذا ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے۔ اب اگر جو مجلس کے صدر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ریزنیبل کوئی وجہ ہے، یعنی کوئی جو بھی سامنے والا کہہ رہا ہے اور ایکسکیوز کر رہا ہے اور وہ اس کے لیے صحیح ریزن ہے اس کے پاس، تو پھر وہ اس صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ تو یہاں پر دونوں طرف سے بات کی گئی ہے کہ جو ذمہ دار ہے اس کو بھی چاہیے کہ زبردستی نہ روکے، کہ مجبوری بھی اگر کسی کی جیسے مثال کے طور پر بہت کوئی بیمار ہے، کوئی مجبوری ہے، اس صورت میں ذمہ دار کو بھی چاہیے کہ زبردستی روک کر نہ رکھے، اور جو مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ زبردستی بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے مجلس کو چھوڑ کر نہ جائیں، آداب کا خیال رکھیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تو اللہ کے رسول کے لیے تھا، پھر جو خلفائے راشدین تھے ان کے لیے بھی تھا، اور پھر آج بھی جو بھی لوگ یہ کام کریں جہاں پر بھی ٹیم ورک ہوتا ہے تو وہاں پر صدر مجلس کی اجازت کے بغیر جانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو یہاں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایسے ہی پیچھے سے نکل جانا یا کھسک جانا یہ منافقوں کا کام ہے، مومن یہ کام نہیں کرتا یا مومن یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس سے کیا بات سمجھ میں آئی، جیسے مثال کے طور پر جو ہمارے کوئی بھی دینی ادارے ہیں یا اسکولز ہیں یا جو بھی جہاں پر ٹیم ورک ہو رہا ہو، یا اگر مسجد میں کسی وجہ سے کچھ کام سے مسلمانوں کو بلایا گیا اور جو ذمہ دار پرسن ہیں اور کوئی اہم میٹنگ ہو رہی ہو، تو اس صورت میں پہلی بات تو جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو سب کو میٹنگ میں آنا ضروری ہے، کوئی زبردستی یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا کہ اچھا میری فلاں مجبوری اور چھوٹے موٹے ریزن کی وجہ سے وہ میٹنگ چھوڑ دے، نہیں، آنا سب کو ضروری ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ منافقین نہیں آنا چاہتے تھے، اور اگر آتے بھی تھے تو بس چہرہ دکھا کر چلے جانا چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم شامل تو ہو گئے نا، تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہم پر ان کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، یعنی ہم کو کوئی پھر منافق نہ کہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ تو دیکھیں دلوں کے معاملات ہیں، اور جب بھی دین کا کام کرنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے تو پھر وہ دل سے تیار ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی حت الامکان کوشش کرتا ہے، اپنی ساری بھاگ دوڑ وہ اسی کے لیے کرتا رہتا ہے اور اس کا اپنا سارا وقت اسی میں لگا رہتا ہے، بلکہ اگر کہیں اور کوئی بیکار جگہ اس کا وقت خرچ ہوتا ہے تو اس پر اس کو کڑھن ہوتی ہے کہ میرا یہ وقت لغویات میں کیوں لگ گیا، یہ وقت میرا اچھے کاموں میں لگ سکتا تھا۔ تو یہاں پر مومنوں کو دراصل ایک بہت ہی اچھا اصول سکھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب ٹیم ورک کرتے ہیں تو پھر ساتھ میں مل کر کرنا چاہیے، زبردستی کے ایکسکیوز نہیں دینا چاہیے کہ ہم شامل نہیں ہو سکتے، اور جو ذمہ دار ہے اس کی اجازت ہی سے جانا چاہیے اگر کہیں جلدی جانا پڑے تو، ادروائز پوری میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی دینی ادارے ہیں، اسکولز ہیں، سب میں یہی رول لاگو ہوگا۔ آگے دیکھیے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء عبادکم بعدا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی خاص طور سے بتایا جا رہا ہے، اور لفظ دعا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی بلانے کے بھی ہیں اور دعا کرنے کے بھی اور پکارنے کے بھی۔ تو دعائے رسول کے معنی رسول کا بلانا یا دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے اور رسول کو پکارنا بھی، یعنی مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو رسول کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو، یعنی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، غیر معمولی اہمیت کا معاملہ ہے۔ کوئی دوسرا تم کو بلائے اور تم لبیک نہ کہو تو تمہیں آزادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رسول اگر تمہیں آواز دے اور تم نہ جاؤ یا دل میں تنگی محسوس کرو تو یہ ایمان کا یہاں پر خطرہ ہے۔ پھر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے، سیدنا سعید بن مولا کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے گزرے اور مجھے بلایا۔ میں نماز پڑھ کر حاضر ہوا تو مجھے فرمایا، تم میرے بلانے پر کیوں نہ آئے؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکارے۔ تو اسی بنا پر یہ حدیث سے کچھ علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ کوئی شخص اگر فرض نماز بھی ادا کر رہا ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا تو اسے فوراً حاضر ہو جانا چاہیے۔ تو رسول کے بلانے کو عام بلانا نہ سمجھو۔ دوسری بات یہ کہ رسول کی دعا کو عام آدمیوں کی سی دعا نہ سمجھو، یعنی وہ تم سے خوش ہو کر دعا دیں تو تمہارے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور ناراض ہو کر تم کو بد دعا دے دیں تو تمہاری اس سے بڑھ کر کوئی بدنصیبی نہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رسول کو پکارنا عام آدمیوں کے ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ ہونا چاہیے، یعنی تم عام آدمیوں کو جس طرح ان کے نام لے کر بآواز بلند پکارتے ہو اس طرح اللہ کے رسول کو نہ پکارو، یعنی یا محمد یا محمد ایسا نہ کہو، بلکہ اس معاملے میں ان کا انتہائی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ذرا سی بے ادبی بھی اللہ کے ہاں تمہیں پھر پکڑ سے بچا نہ سکے گی۔ تو یہ تینوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، اور دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس زمانے میں جو منافقین تھے دراصل وہ بار بار مسجد آنے سے کتراتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہٹ جائیں وہاں سے یا نہ آئیں، یا اگر آئے بھی ہیں تو چہرہ دکھا کر چلے جائیں۔ تو اسی لیے جو یہاں پر جو لفظ آیا نا کہ یہ تسللونا منکم لوازا، کہ وہ چلے جاتے ہیں آپ کو چھوڑ کر، یس مجلس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا پیچھے ہی پیچھے نکل جاتے ہیں بغیر کوئی خبر دیے یا بغیر اجازت لیے۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے اور ایسا انہوں نے نہیں کرنا چاہیے۔ لوازا، لام واو زال، آنکھ بچا کر، پہاڑ کی اوٹ میں ہونا، چھپنا، جائے پنا یا پہاڑ کا کنارہ یا اوٹ کی تلاش میں نکل جانا۔ اور یہ تسللونا، سین لام لام اس کا روٹ پڑے، کسی چیز کا کسی چیز میں سے باہر آنا۔ تو وہ لوگ جو ہے کسی کی آڑ لے کر پیچھے کا پیچھے نکل جاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول کی نظر بھی نہ پڑے اور ان کی شکل بھی دکھ جائے کہ اہاں آئے تھے، اور پھر چھپ چھپا کے پیچھے سے نکل جاتے تھے۔ تو مجلس سے اپنے صدر مجلس کی اجازت کے بغیر اس طرح سے چھپ چھپا کر نکل جانا یہ مسلمانوں کا اور مومنوں کا کام نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب رسول تمہیں بلائے تو اس کو عام بلانا نہ سمجھو بلکہ یہ خاص اہمیت کا حامل ہے اور بغیر اجازت کے وہاں سے نہ نکلا کرو. تو یہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے, اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ مجلس کے آداب کی خلاف ورزی نہ کی جائے. اور پھر اگر خلاف ورزی کرو گے رسول کے حکم کی تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی اگر آج بھی اس طرح سے کوئی کام ہو رہے ہیں تو پھر وہ فتنے میں گرفتار ہو جائے گا. تو فتنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے فتنوں میں شمار ہیں, کہ ظالموں کا تسلط ہو گیا ہے یا آپس میں خانہ جنگی ہے, تفرقہ بازی ہے, الگ الگ گروہ الگ الگ فرقے بن گئے ہیں. یہ سب اسی کا نتیجہ ہے, اللہ کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ. اب یہ تمام احکامات دے کر کہا جا رہا ہے کہ آگاہ رہو, خبردار, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی تم جو بھی کام کرو گے ان احکامات کے نازل ہونے کے بعد جو جس روش پر بھی رہتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں نازل کیے ہیں ہمارے لیے ہم اس پر پورا اترنے والے بنے, ہم اس پر عمل کرنے والے بنے, اور یہ احکامات ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہوں کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی ہے اور اسی میں انسان کی نجات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی ہم نے سورہ نور میں پڑھا ہے, سمجھا ہے, لکھا ہے, دیکھا ہے یا ڈسکس کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اتار دے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور ایک بہترین معاشرہ قائم کر سکیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ ہو جو حیا والا معاشرہ ہو, جہاں پاکیزگی ہو اور پاکیزگی ہی کی تعلیم دی جاتی ہو, ایک دوسرے کا ادب اور احترام کیا جاتا ہو, ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو, کسی پر الزام تراشی نہ ہو, کسی پر تہمتیں نہ ہوں, بے حیائی نہ ہو. حیا کا کلچر ہم کو عام کرنا ہے, حیا والا معاشرہ ہم کو قائم کرنا ہے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.